السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ابھی چند دن پہلے سوات میں نظام عدل ریگولیشن کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا اور ایک خوشخبری ہمارے سامنے آئی تھی کہ انشاءاللہ مالاکنڈ ڈویژن میں نظام عدل قائم ہوگا، شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے، قاضی مقرر ہوں گے، اور بلا شبہ یہ خبر ہمارے لیے انتہائی خوشگوار تھی. لیکن جیسے یہ فیصلہ ہوا اور ہماری اسمبلی نے اس کے حق میں قرارداد پاس کی، صدر صاحب نے اس پر دستخط کیے، تو فوری طور پر مخالفت میں کچھ آوازیں اٹھیں. ان میں دو باتیں کہی گئیں. ایک یہ کہی گئی کہ یہ پاکستان کا جو قانون ہے یہ اصل میں اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. یہ عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان میں اور قانون ہو، اور ججز ہوں، اور عدلیہ کا نظام ہو، اور مالاکنڈ میں اور نظام ہو، یہ تو بڑی غلط بات ہے. نمبر دو، اگر شریعت کا نفاذ اور اس کے مطابق کوئی نظام عدل قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتایا جائے کہ وہ شریعت کس کی ہوگی، جو بندیوں کی شریعت ہوگی، بریلیوں کی ہوگی، اہل حدیثوں کی ہوگی، کون سی شریعت ہوگی. تو یہ دو کنفیوژن ہیں جو اس وقت پھیلائے گئے. اس کے بعد بھارت جو کچھ ہوا ہو تو ہماری محرومی اور بدقسمتی ہے کہ وہ معاہدہ درے کا درہ رہ گیا اور وہاں پر ایک آپریشن جاری ہے، اس پر انشاءاللہ بات حاضر ہوگی اس پر بھی. لیکن یہ جو دو سوالات اٹھائے گئے کہ عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان کا قانون اور ہو اور مالاکنڈ ڈویژن میں قانون اور ہو، اور نمبر دو شریعت اگر نافذ ہوگی تو کون سی ہوگی، جو بندی بریلوی کس مقصد. تو انہی دو سوالات کا جواب دینے کے لیے آج اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہے کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کیوں، کیا اور کیسے. جہاں تک پہلا سوال ہے کیوں، یہ کتاب کا الحمدللہ تیار کیا گیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے. انشاءاللہ اس کتاب کے مطابق ہم آج ان تینوں نکات کو سمجھیں گے کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کیا، کیوں اور کیسے. جہاں تک کیوں کا سوال ہے تو نوٹ کیجئے کہ ہمارے لیے شریعت کا نفاذ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں. کوئی شریعت کا نفاذ کوئی نفلی کوئی اضافی نہیں کہ نہیں، بلکہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم شریعت کو نافذ کریں. صرف مالاکنڈ ڈویژن میں نہیں بلکہ یہ شریعت پورے پاکستان میں نافذ ہونی چاہیے. ہونا چاہیے ایسا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ صرف مالاکنڈ ڈویژن میں یہ شریعت کی نعمت کو کیوں نافذ کیا جا رہا ہے، پورے ملک میں اس کو نافذ کیا جائے. لیکن اعتراض یہ کیا گیا کہ وہاں پر بھی نافذ نہ کرو، پاکستان کا قانون اور ہوگا، مالاکنڈ میں قانون اور ہوگا. اب یہ جو شریعت ہمارے لیے آپشن نہیں ہے، لازم ہے، اس کے حوالے سے کیا دلائل ہے. تین دلائل ہیں جو یہاں پر دیے گئے، دو نقلی ہیں یعنی قرآن و حدیث سے، اور تیسرا عقلی ہے پاکستان کے معروضی حالات کے اعتبار سے. جہاں تک قرآن مجید کے حوالے سے اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ شریعت، اس کی اہمیت کا تعلق ہے. یہ مضمون قرآن پاک میں بار بار آیا اور ظاہری بات ہے کہ مختصر وقت میں ان تمام مقامات کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن نوٹ کیجئے کہ اس موضوع پر، نفاذ شریعت کے موضوع پر، پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ. اور امام بہنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ. سورۃ المائدہ یہ پوری کی پوری سورت شریعت سے بحث کرتی ہے، شریعت کے احکامات، تکمیل شریعت کا اعلان اور تکمیل اور نفاذ شریعت کے لیے جہاد اور جد و جہد، سابقہ امت مسلمہ یعنی بنو اسرائیل کی شریعت سے پہلو سے ہی، شریعت کے لیے جد و جہد سے پہلو سے ہی، وہ سارے مضمون یہاں پر بیان ہوتے ہیں. 12 رکوعوں میں سے 10 رکوعوں میں شریعت کے حوالے سے مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ شریعت کا نفاذ اور اس کے لیے جد و جہد یہ مردوں کا کام ہے، تو اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ. سورۃ النور پردے کے احکامات سے بحث کرتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس کا تعلق خواتین سے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ خواتین کو سورۃ النور سکھاؤ. ابھی جو سورۃ المائدہ ہے اس کا میں تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج بہت ساری آیتیں ہم نے انشاءاللہ اس کی سورۃ المائدہ سے پڑھنی ہے. سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں کچھ احکامات شریعت دینے کے بعد ایک بڑی عظیم آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم، ذرا نوٹ کے لیے بڑی پیاری بات آ رہی ہے، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. یہ شریعت نعمت ہے، شریعت کے نفاذ سے ہمارے مال، ہماری جانیں، ہماری آبرو کی حفاظت ہوگی. یہ شریعت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہتھیار ہے. افغانستان میں طالبان نے جو شریعت نافذ کی تو سیکولر لوگ جا کر کہہ کر آئے کہ واقعی امن و امان قائم کرنے کا اثر کر دیا. پہلی مرتبہ افغانستان کی تاریخ میں اتنا امن و امان قائم ہوا، اور وہ جو جگہ جگہ وار لارڈز تھے اور ان کے پاس اسلحہ تھا اور وہاں پر جو منشیات کی کاشت ہوتی تھی سارے سلسلے ختم ہو گئے. تو شریعت ہمارے لیے نعمت ہے، وہ اتمام کو علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی. ورضی تو لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب جب یہ تکمیل دین اور تکمیل شریعت کی آیت اللہ نے نازل کر دی، اب اس کے بعد اگلے رکوع سے پھر حکم ہے کہ یہ شریعت اس لیے نہیں آئی کہ تم اس کو محض پڑھ کر حصول ثواب کرو یا اسبال ثواب کرو، یہ شریعت اس لیے آئی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو. اب دیکھیے جو پہلی آیت آج ہمارے سامنے ہے، یہ دوسرے رکوع میں آیت نمبر 7 ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. کون سی نعمت؟ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا، اتممتُ علیکم نعمتی، وہ شریعت والی نعمت، اس شریعت کو یاد رکھو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھو کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پابند کر دیا ہے. وہ میثاق کیا ہے؟ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کر لیتے ہیں کہ ہمارا معبود اب اللہ ہے، لہذا ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اس کی غلامی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں جنگ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسی جنگ کے جس کا مقصد وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کا نفاذ، اللہ کی شریعت کا نفاذ، یہ اصل میں ہے قتال فی سبیل اللہ. تو فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور خود جامع شہادت بھوک کرتے بھی ہیں. تو کلمہ پڑھ کے گویا ہم نے ایک اللہ کے عہد کر لیا کہ یہ مال اور جان اللہ کے حوالے، مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق لگائیں گے، جان بھی اللہ کی مرضی کے مطابق لگائیں گے، اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، اپنا سب کچھ کما دیں گے. تو فرمایا کہ یاد رکھو اس میثاق کو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں پابند کر دیا. بالکل تم سمعنا وآطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اللہ کے رسول کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے ہم نے سنا اللہ کے پیغام اللہ کے کلام قرآن مجید کو اور ہم نے مان لیا. فرمایا وتق اللہ, اب اللہ کی نافرمانی سے بچو, اپنے عہد کا پاس کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یقینوں میں. اس کے بعد اگلی آیت وہ یہاں پہ درج نہیں ہے, اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر عدل سے. اللہ تعالیٰ کو تم سے صرف نمازیں تسبیحات ذکر مطلوب نہیں ہے, یہ ذکر کرنے والے طواف کرنے والے تو فرشتے بھی ہیں, اور وہ تم سے کہیں زیادہ پابندی کے ساتھ ہر وقت وہ طواف کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ ذکر اور تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تم سے کچھ اور مطلوب ہے, تم کھڑے ہو جاؤ دنیا میں اللہ کے لیے عدل کے گواہ بن کر. بلا یجرمنکم شنآن قوم, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کرو. اعدلو عدل کرو, ہوا اقرب للتقویٰ, یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو شریعت یہ اصل میں ہے ہی نظام عدل, اس شریعت کے ملک کے لیے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور کسی قوم کی دشمنی کی عدل کریں گے تو فائدہ اس کو پہنچے گا, تمہیں یہ چیز دھوکے نہ. اعدلو عدل کرو, ہوا اقرب للتقویٰ, یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ایسا ہی عہد بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا, ہم نے ان میں 12 نصیب مقرر کیے تھے اور ہم نے ان سے عہد لیا تھا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار. اگر شریعت کے احکامات پر عمل کرو گے, نماز قائم کرو گے, زکات دو گے, اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے, ان کا ساتھ دو گے, اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے, یعنی اللہ کے دین کی نصرت, اللہ کے دین کی تبلیغ, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اگر پیسہ خرچ کرو گے, تو فرمایا کہ میں تمہاری خطائیں تم سے دور کروں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا, ہمارے لیے ایک عبرت کہ ہم ماں نب سے ہند مثاق ہو لان نہ ہو. انہوں نے اپنے اس مثاق کو توڑا, انہوں نے شریعت پر عمل نہیں کیا, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پختہ وعدوں کی ناقدری کی, لہذا ہم نے ان کے اوپر لعنت کی. وجعلنا قلوبهم خاشعة, اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. معذرت کے ساتھ آج یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر, آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوئے ہوئے ہیں. لعنت کیا ہوتی ہے؟ یہ رحمت کے ذکر, رحمت سے محرومی. آج کیونکہ ہم نے شریعت پر عمل نہیں کیا, ہم نے انفرادی طور پر اپنے ذاتی اختیار میں بھی شریعت سے پہلو نہیں کی, اجتماعی طور پر بھی ہم نے شریعت کو نافذ نہیں کیا, لہذا آج ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. ہماری تعداد کم نہیں ہے, ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن عزت ہماری آج نہیں ہے. دنیا میں ہماری کسی بڑے فورم پر کوئی بے نہیں, ہمارے بارے میں فیصلے ہمارے دشمن کر رہے ہیں, اور جس جگہ آج اجتماعی طور پر خون ریزی ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے, اور خاص طور پر ہم پاکستانیوں کی دنیا میں جو اس وقت بےزتی ہے وہ تو آپ کے لیے گرین پاسپورٹ اس وقت ذلت کی ایک علامت. جب بھی کسی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترتے تو باقی لوگوں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے, اور اس کے بعد حال ہی میں جو مذاق اڑایا ہے ہمارے جو پوری قیادت کا امریکہ کے میڈیا نے, تو یہ آئے ہیں امریکہ امداد مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے, لیکن حال یہ ہے کہ انتہائی مہنگے ہوٹلوں میں ان کا قیام ہے. یہ بڑا لمبا ان کا بیرونی دورہ ہے 21 دن کا, اور ان کے وزراء اور ان کے افسران وہ کلبوں کے اندر جا کر جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں, اور آئے ہیں یہ بھیک مانگنے کے لیے. یہ اصل میں اس وقت ہماری دنیا کے اندر ایک عزت ہے, اور تہذیب کا عالم یہ ہے کہ 15 لاکھ افراد ہمارے اسی ملک میں بے گھر ہو گئے, اور ہم باہر مہنگے مہنگے ہوٹلوں کے اندر بیرونی دورے کر رہے ہیں, وہاں پہ عائشہ کر رہے ہیں. تمہارا فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت کی, ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے عہد کی پاسداری نہیں کی. اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعوت کا ذکر کیا, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کیسے کیسے انعامات کیے, اللہ نے تم پہ من و سلوا نازل کیا, اللہ نے بادلوں کا تمہارے اوپر سایہ کیا, اللہ نے ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کیے, اب اللہ نے تورات عطا فرما دی ہے. یہ تورات اس لیے نہیں ہے کہ اس تورات کو صرف پڑھ کر جواب دے دیا جائے, آؤ اس تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے دنیا میں ایک پاکیزہ معاشرہ کا اس کا مثال اس کا ایک ماڈل قائم کر. لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ فضب انتا وربوں کا فقاتلا انا ہاہونا قائدون. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے, ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں. قوم نے شریعت سے پہلو صحیح کی, موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بدعا کی, رب انی لا املک الا نفسی باقی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے اللہ مجھے کوئی اختیار نہیں, تو اپنے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے تو میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے, ہمیں ان سے دور کر دے. اس کے بعد پانچویں رکوع میں احکامات شریعت کی, کیا سزا ہے راہزنی کی, کیا سزا ہے ڈکیتی کی, دہشت گردی کی. لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک بڑا اہم نقطہ بتایا نفاذ شریعت کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے. حضرت حابیل حضرت قابیل کا قصہ بیان, حضرت حابیل اور قابیل کا قصہ بیان ہوا. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی, قابیل کی قبول نہیں ہوئی. تو بڑا اہم نقطہ ہے, وہ کیا درمیان میں آیا کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے متقیوں. تم چاہتے ہو کہ شریعت نافذ ہو تو شریعت کے نفاذ کے لیے قربانی دینی پڑے گی, لیکن اگر تم خود متقی نہیں, تم نے اپنے اختیار اپنے دائرہ کار میں شریعت نافذ نہیں کی ہے, تو تمہاری قربانیاں رنگ نہیں لائیں گی. لہذا شریعت کے نفاذ کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے اپنے اختیار اپنے وجود میں شریعت نافذ کرو, اور اس کے بعد شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرو. اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کی قربت تلاش کرو, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسیلے کے معنی اردو میں تو ہوتے ہیں واسطے کے, عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں قربت کے, کہ اللہ کی قربت ڈھونڈو. اللہ کی قربت کس سے ملے گی؟ دو باتوں سے اللہ کی قربت ملے گی, دونوں کا احساس میں ذکر ہے. انفرادی اعتبار سے اللہ کی قربت ملے گی تقوی سے. ان ناکرما کو ملتا اللہ ہے اللہ, تو میں سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہیں. اور اجتماعی طور سے اللہ کی راہ میں جہاد, اللہ کی راہ میں کوشش, وجاہدوا فی سبیل اللہ تفلحون, اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر اس رکو میں بھی کچھ احکامات شریعت ہیں. چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کا ذکر اس رکو میں ہے. اس کے بعد آتا ہے ساتواں رکو جس کی آیتیں یہاں پر دی ہوئی ہیں. ابھی حافظ عامر صاحب نے وہ پورا رکو تلاوت کیا, ویسے تو پورا رکو اس پوری صورت میں کلائمیکس شریعت کے نفاذ کی انتہائی کافی, لیکن اس میں سے کچھ آیتیں یہاں پر درج ہیں. آیت نمبر 44 کا آخری حصہ ہے, فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کریں وہی تو کافر ہے. ایک کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے انکار کر دیتا ہے کسی بھی بنیادی عقیدے کا, کسی بنیادی بات کا. ایک ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کافر, مگر ایک شخص زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ شریعت ہونی چاہیے, شریعت ٹھیک ہے, بس ہماری کوتاہی ہے, تو اسے ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. قانونی اعتبار سے وہ مسلمان رہے گا, لیکن حقیقت کے اعتبار سے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کافر ہے. قیامت کے دن اس کا اثر کفار کے ساتھ ہوگا. اگر اس کے پاس اختیار تھا اور اس نے شریعت نافذ نہیں کی اور وہ اسی حال میں مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے, تو وہ قیامت کے دن اس کا شمار کفار نہ ہوگا. تو ملب یحکم بما انزل اللہ فاولئک کا حکم کافر ہو. آگے فرمایا آیت 45 میں وہ ملب یحکم بما انزل اللہ فاولئک کا حکم ظالمون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم. عدل اللہ کے احکامات میں, عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. جیسے ہمارے اس وقت ظلم ہے, لوٹ کسوٹ ہے, ایک طرف خودکشیاں ہیں اور دوسری طرف سرکاری وسائل کے اوپر بڑی بڑی عیاشیاں. اور ظلم قرآن مجید میں کہا جائے شرک کو بھی, یہ شرک ہے کہ اللہ کو حاکم نہ مانا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو نافذ نہ کیا جائے اور بجائے اللہ کے کسی اور کے قانون کو نافذ کیا جائے. تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کرتا کلام جو حکمت نہیں کرتے وہ مشرک ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 47 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کرتا کلام کے مطابق حکومت نہ کرے وہی تو فاسق ہے. جس سے پہلے یہ فسق کا جرم کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, یہ بغاوت ہے, یہ اللہ کے حکم کو توڑنا. لہذا وہ لوگ جو اللہ کے نازل کرتا کلام پہ حکومت نہ کرے وہی لوگ ہیں جو باغی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے اسی رکو میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, فرمایا فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اے نبی بس ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, اس حق کے مقابلے میں جو کہ آ چکا ہے. کتنے بڑی پیاری بات کی ہے کہ دنیا میں اطاعتیں دو ہی ہوتی ہیں, تیسری کوئی نہیں ہوتی. یا اطاعت ہوگی شریعت کی یا خواہشات نفس کی. اگر آپ تجزیہ کریں کہ یا تو ہم اللہ کی بات مان رہے ہوں گے یا اپنے لفظ کی بات مان رہے ہوں گے. تبلیغی بھائی سادہ الفاظ میں کہا کرتے ہیں کہ بھائی ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی, ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی. تو فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے اس حق کے مقابلے میں جو آ چکا ہے. کل دن جالنا من کم پھر اتوبہ میں نہا جا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بھی مقرر کی اور ایک راستہ بھی مقرر کیا. شریعت موسوی اور تھی, شریعت ابراہیمی اور تھی, شریعت محمدی اور ہے, اور ہر ایک کے لیے ایک راستہ بھی مقرر کیا. ایک ابراہیم علیہ السلام کا منہج تھا, جگہ جگہ انہوں نے توحید کے مراکز قائم کر دیے. ایک منہج موسیٰ علیہ السلام کا تھا, ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور اس کے بعد ان کو لے گئے اور وہاں پر جا کر پھر شریعت آئی اور شریعت کے نفاذ کی ان کو دعوت دی. اسی طرح سے ایک منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, کامل منہج ہے, مکمل منہج ہے, انشاءاللہ اس پر آج بعد میں بات ہوگی. ورنہ ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا, اور اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا. فرشتوں کی طرح تم سب پابند ہوتے کہ شریعت پر عمل کرو, تمہارے پاس تو آپشن نہ ہوتا, تو مشہور محض ہوتے. لیکن نہیں, فرمایا اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, خلافت کیا اختیار دیا ہے. ولا کل جب لو مکم کی مہاتا, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس شریعت کے ذریعے سے جو اس نے تمہیں دی ہے. کیا تم شریعت پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے, شریعت کو نافذ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. فرمایا فاستبقوا الخیرات, بس نیکیوں میں آگے بڑھو, یعنی شریعت کے احکامات پر عمل کرو. اس حوالے سے ایک دوسرے سے آگے نکلو. اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کے سب کو بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دنیا کی زندگی آخری زندگی ہے, کسی وقت بھی یہ زندگی ہماری ختم ہو سکتی ہے. لہذا عقل مندی یہ ہے کہ آخرت کی جواب دہی کی تیاری کی جائے. فرمایا اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, بس وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا اور معاملات کی حقیقت کے نسبت تم اختلاف کرتے رہے. آگے چل کر پھر فرمایا اسی رکو میں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, وَأَنَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ, ان سے ہوشیار رہیے. اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, کہیں آپ کو ہٹا نہ دے اس کلام سے جو کہ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر یہ شریعت پر عمل کے لیے تیار نہ ہو, یہ رخ پھیر میں رو گردانی کریں, فعلم تو جان لیجیے انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچا. آج ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں, آج ہم پر زلزلے بھی آ چکے ہیں, طوفانی بارشیں بھی آ چکی ہیں, طوفانی ہوائیں بھی آ چکی ہیں, ہم نے سرکہ وریت کی وجہ سے خون ریزی دیکھی ہے, لسانیت کی وجہ سے ہم نے یہاں پر خون ریزی اور بوریوں کے اندر بند لاشیں دیکھی ہیں, ابھی بھی شدید خطرات ہیں. اگر شریعت نافذ نہیں کرتے تو پھر ہمیں کیا رہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سزا دے گا. اور فرمایا وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, بے شک انسانوں میں سے اکثر فاسق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اکثریت میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. اَفَحُبَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُ, کیا یہ ابھی بھی جاہلیت کے فیصلے جاتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا تھا, اب تو اسلام آ چکا ہے, آزادہ شریعت آ چکی ہے, کیا یہ ابھی جاہلیت کے دور میں جانا چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے حکم دینے کے اعتبار سے, فیصلے کرنے کے اعتبار سے, مگر ان کے لیے جن کو یقین ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے, ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے, ہمیں یقین امریکہ پر ہے. لہذا ہم امریکہ کی غلامی کے لیے ہر وقت تیار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے بعد آگے چل کر اسی سورت کی آیت نمبر 66 میں فرمایا ترغیب کے انداز پہلی کتاب کے لیے کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو، یعنی تورات کی شریعت کو، والانجیل اور انجیل کے احکامات کو، نوٹ کیجئے کہ انجیل میں آ کر دوبارہ تورات کی شریعت کو ہی زندہ کیا اور ان احکامات میں جو تحریف ہو گئی تھی یا جو احکامات چھپا لیے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دوبارہ ان کو پھر سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور تحریف کی اصلاح کر دی. تو فرمایا کہ اگر یہ قائم کرتے تورات کو اور پھر انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو بھی ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں پر کتابوں کے علاوہ بھی وہی اتارتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا انکار حدیث سے محفوظ فرمائے. صرف قرآن یا وحی دلی یہی ہدایت کی سوچ نہیں ہے، اللہ اس کے علاوہ بھی اپنے احکامات نبیوں پر نازل فرماتا رہا. تو فرمایا کہ اگر یہ قائم کرتے تورات کو، انجیل کو، اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، لعقل من فوقہم، یہ اپنے اوپر سے کھاتے، آسمان سے رحمتوں کی بارشیں برستی، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے قدموں کے نیچے سے کھاتے، زمین بھی اپنی نعمتوں کے خزانے اگل دیتی، منہم امت مقتصدہ، ان میں سے تو وہ ایک گروہ ہے جو کہ درمیانی راہ پر ہے، میانا روی پر ہے، بکثیر منہم سا ما یعملون، ان میں سے اکثر برا عمل ہے جو کر رہے. یہ باتیں اللہ نے میری اور آپ کی عبرت کے لیے بیان کی. اللہ تعالیٰ کو اہل کتاب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، شریعت نافذ نہیں کی اللہ ان پہ ناراض ہوا، اگر ہم نے بھی یہی جرم کیا تو اللہ ان سے بھی ناراض ہوگا. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 68 میں قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. ڈاکٹر سار احمد صاحب اسی آیت کو پڑھتے ہمارے لیے بعض اوقات اس طرح سے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن، اللہ کی سنت تو ہر ایک کے لیے ایک ہے، اے قرآن کے نام لیوا، اے قرآن کے نام لیوا امت، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی نہ مانو، تم قرآن کو یا جو بھی اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تم اس کو قائم نہ کرو، نافذ نہ کرو. یہ ہے سورۃ المائدہ، اور بھی اس میں آیتیں ہیں لیکن مختصر وقت میں کچھ باتیں اس میں سے ہائی لائٹس آپ کے سامنے آ گئی. لیکن آپ 10 رکوعوں کو پڑھیے سورۃ المائدہ سے، یا تو احکامات شریعت ہے، یا نفاذ شریعت کی جدوجہد پر زور ہے، یا اہل کتاب کے نفاذ شریعت سے پہلو صحیح بطور عبرت ہے، یا اہل کتاب کے نفاذ شریعت سے جدوجہد سے پہلو صحیح کی مذمت ہے، پوری سورت شریعت سے بحث کرتی ہے. اس کے بعد سورہ حدیث آیت نمبر 25 بتاتی ہے کہ نبیوں کا کام کیا تھا، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا تھا. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ، وہ انزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، ترازو بھی اتارا، ترازو عدل کی علامت، ایسی شریعت اتاری کہ جس میں عدل ہے. کیوں اتاری، کتابیں کیوں بھیجی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. تو نبیوں کا کام یہ ہے دنیا میں عدل کا قیام. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک مسلمان نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، ذاتی زندگی میں شریعت پر عمل کر کے مطمئن ہے کہ ہاں میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی، ہماری اللہ کی بندگی ادھوری ہے. ہمیں شریعت کے نفاذ، عدل کے قیام کے لیے انبیاء کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ شورا آیت سے 13 میں 5 رسولوں کا ذکر کیا جو جنہوں قدر رسول ہے، اولو العزم من الرسل ہے، اور ساتھ ہی ہمارا ذکر بھی آ گیا. فرمایا شرع لکم من الدین، دین کے حوالے سے تمہارے لیے کوئی چیز اللہ نے طے کی، ما وصیت ہی روحا، کہ جس کی اللہ نے وصیت کی تھی روح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیہ، اور جس کی وحی نبی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا فیہ، اور اس حوالے سے اس بارے میں جدا جدا نہ ہو جائے. یہ تمہارا مشترکہ مقصد مشترکہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی حدود کے محافظ ہیں, ہم نے اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہے اور ہم نے اللہ کی حدود کو قائم کر رکھنا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, بہت ساری مشرکوں پر جو اللہ کی حاکمیت نہیں کسی اور کی حاکمیت چاہتے ہیں تاکہ لوٹ کر سوٹ کر سکے, ان مشرکوں پر بہت ساری ہے. ما تدعوہم الیہ, اے نبی وہ دعوت وہ شریعت وہ دین کہ جس کی طرف آپ بلا رہے, اللہ یہ سبھی الیہ من یشاء, لیکن گھبرائیے نہیں, وہ تو رکاوٹیں کھڑی کریں گے, وہ تو مخالفتیں کریں گے. اللہ یہ سبھی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہے گا اپنی طرف پھینک دے گا, آپ کی اللہ نصرت کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھی فراہم کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس دین کی خدمت کے لیے پسند کر لے گا, جیسے حضرت حمزہ کو اللہ نے پسند کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ وہ خود تلاش سے نہیں تھے حق کے, ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور مردانہ بعد اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. وہ یہدی الیہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا, جو حق کی تلاش میں ہوگا سلمان فارسی کی طرح رضی اللہ تعالیٰ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے کر آپ کو اللہ تعالیٰ قوت دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کے لیے دست و بازو فراہم کرتا رہے گا. اس کے بعد اسی سورت سورہ شورا میں آگے فرمایا فلزان کا فرض, اے نبی آپ اسی کی دعوت دیجیے, آپ ان لوگوں کو نمازیں پڑھانے روزے رکھانے حج کرانے نہیں آئے, وہ بھی آپ عبادات سے لے کر آئے, لیکن آپ دنیا میں عدل کے قیام کے لیے دعوت دیتے رہیے, اقامت دین کے لیے دعوت دیتے رہیے. فلزان کا فرض بس تقریب کما اگر تھا, باوجود ان کی مخالفت کے ڈٹے رہیے جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. بلا تب احبا, اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. بکل, اور ان سے کہیے ہاں من تو بما انزل اللہ من کتاب, کہ میں کو ایمان لایا ہوں جو بھی اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے. قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارم بہو, وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے قرآن کے حرام کردہ کو حلال کر دیا. اور فرمایا وہ امر کو دے عادل بینکم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اللہ ربنا وربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے اللہ تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم, کوئی جھگڑا نہیں ہے, حجت بازی دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہمارے تمہارے درمیان. اللہ یجمع بیننا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اس سورت کے آخری حصے میں تیسری بار یہ مضمون بڑے زوردار انداز میں آیا, استجیبوا لربکم, اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو. ڈاکٹر سارا احمد صاحب سورہ شورا کے حوالے سے بہت عمدہ درس دیتے ہیں, غور و فکر کر کے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سامنے رکھی.
ادھر کافی ہے, آپ لوگ یہاں آ جائیں, ادھر پھنس پائیں, ادھر کافی جگہ ہے.
ذرا ساتھی اس طرف آ جائیں جی,
کرسیوں کے بیچوں میں لگا لیے,
ذرا ساتھی اس طرف آ جائیں,
کرسیوں میں دیکھیے کرسیوں میں کرسیاں کچھ خالی ہیں,
اگر کرسیاں خالی ہیں تو ذرا بلا لیجیے, جہاں درمیان میں کرسی خالی ہے آپ ذرا اشارہ کر کے ان کو بلا لیں وہاں پر. وکفا باللہ شہیدا, اللہ اس پر گواہ کافی ہے. ہم میں سے انسان وہی ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو. بے مقصد زندگی تو حیوانوں کی ہوتی ہے, اور اعلیٰ ترین مقصد وہ ہے جو کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ تھا اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد. ملک عبد اللہ عزیز نے بڑی پیاری بات کہی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفراز, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ واقعی ہماری زندگی کو اپنے دین کے لیے ہمیں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول سے اللہ نے فرمایا سورہ مدثر آیت نمبر 3 میں, ورب کا فکر, اے نبی اپنے رب کو بڑا کیجئے, یعنی صرف رب کی بڑائی زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ بالفعل اللہ کی بڑائی نافذ ہو. اور اس کے بعد اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا سورہ انفال آیت 40 میں, فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان کافروں سے مشرکوں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یعنی وہ دور فتنے کا دور ہے کہ جس میں دین نافذ نہ ہو, شریعت نافذ نہ ہو, لڑو ان کافروں سے. البتہ یہ نوٹ کیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ یہ اعلیٰ ترین محبوب عمل ہے اللہ کی نگاہ میں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, اللہ کو کہ وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیدھا تلائی ہوئی دیوار. لیکن اس کے حوالے سے سنت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا ہے آخری آپشن کے طور پر, اس سے پہلے اتمام حجت کی ہر صورت پوری کر دی, بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا, اپنے اعلیٰ کردار سے برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دے کر, گالیوں کے جواب میں دعائیں دے کر آپ نے حجت پوری کر دی. یہاں تک کہ جھولی پھیلا پھیلا کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی دشمنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک انسان بھی اس دنیا سے بغیر ہدایت کے مر جائے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے, اللہ ظلم ہے ان کے ظلم کے باوجود. لیکن بلا کن اکثر الناس لا یشکرون, لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر نہیں کرتی. آج ہمارے یہاں بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پرامن طور پر حکومت آپ کی بات مان جائے اور یہاں پر وہ شریعت کو نافذ کر دیں. اللہ کے رسول نے تو جنگ کی تھی, بلا شبہ کی تھی, لیکن اس سے پہلے پہلے آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ جو ہے وہ دشمن یہ حالت کفر میں نہ مرے, یہ مرے ہدایت کے ساتھ اسلام کے ساتھ. لیکن اگر کوئی شخص ابو جہل کی مزاج کا ہو اور وہ کسی طریقے پر بھی ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کے بعد آخری آپشن ہے کہ انسان اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے میدان میں آ جائے, اور یہ پھر اس کا اعلیٰ ترین عمل ہے, اور پھر گندگی کو زمین کے سینے سے پاک کر دے. یہ ہے قرآن مجید میں اہمیت نفاذ شریعت. تو یہ میں نے نقطہ آپ کو واضح کیا کہ نفاذ شریعت ہمارے لیے آپشن نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر شریعت نافذ کریں گے, اس کے لیے جد و جہد کریں گے, تب اللہ کیا شکر ہوں گے, اور ورنہ یہ ہے کہ اللہ کیا ناکامی نا مرادی وہ ہمارا مقدر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. نمبر 2, نفاذ شریعت کیوں؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے فرمایا اقامت کو حد دن. کسی کے پاس قلم ہو تو یہاں ٹھیک کرنے, یہ 2 زبر لگی ہوئی ہیں, یہاں 2 زیر ہونی چاہیے. اقامت کو حد دن من حدود اللہ, اللہ کی حدود میں سے ایک حدود کو قائم کرنا, خیر من مطر اربعین لیلا, یہ 40 راتوں کی باران رحمت سے بہتر. لفظ رات یہاں پر آیا ہے کیونکہ دن میں بارش ہوتی ہے تو اس سے انسانوں کے کام کاج بھاگ دوڑ میں حد ہوتا ہے, تو انسان خوش ہوتا ہے کہ رات میں بارش ہو جائے تاکہ دن میں اس کی سرگرمی جاری رہے. تو کتنا پیارے الفاظ ہیں کہ 40 راتوں کی جو باران رحمت ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے ایک اللہ کی حد کو قائم کرنا. یعنی اگر ایک اللہ کی حد قائم کرو گے, اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے گا جو کہ 40 راتوں کی ابر رحمت سے ظاہر ہوتی ہیں فی بلاد اللہ عز و جل, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہروں. اور اس کے بعد تیسری بات, پاکستان کے حوالے سے شریعت کا نفاذ کیوں ضروری ہے؟ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے کہ جو سب سے مختلف ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 2 ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئے, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اسرائیل مذہب کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا, اسرائیل نسل کی بنیاد پر وجود میں آیا. یہودی قوم ایک نسل ہے, ان کا مذہب تو تبلیغی مذہب نہیں ہے, وہ نسلی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. اس کو زبردستی وجود میں مغرب دنیا لے کر آئی ہے, جبکہ صرف پاکستان ہے کہ جس کو جس کی آزادی کے حصول کے لیے ہم نے کوشش کی, تو ہمارے پاس مشترکہ اساس اگر کوئی تھی اس ملک کے مطالبے کے لیے تو وہ اسلام تھی. ظاہری بات ہے کہ نہ پاکستان بنانے والوں کی زبان ایک تھی, نہ ان کا رنگ ایک تھا, نہ ان کی نسل ایک تھی, نہ ان کا کلچر ایک تھا. اگر کسی چیز نے ہمیں متحد کیا ہے, بنگال کے مسلمان کو بھی, سرحد کے مسلمان کو بھی, یہاں تک کہ یوپی کا مسلمان, اس نے بھی مسلم لیگ کو سن 1947 میں ووٹ کیا. حالانکہ اسے پتا تھا کہ یوپی کا صوبہ پاکستان میں شامل نہیں ہوتا, لیکن کیوں دیا؟ صرف اور صرف ہمارے درمیان صدر مسلم تھی اسلام. بدقسمتی سے ہم نے یہاں پر اسلام سے بے وفائی کی, ہم نے اسلام سے پیرو صحیح کی, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو گئے. نسلی اور جسانی اقلیتوں نے سر اٹھائے اور 1971 میں ہم نے بدترین قسم کا ایک سانحہ دیکھا, جبکہ ہمارے 43,000 ریگولر فورسز کے جوان ان کو پیچھے ہاتھ باندھ کر ٹڈے مار مار کر ہندو فوجی وہ لے کر گئے اور مدھیہ پردیش کے کنسنٹریشن کیمپ میں اس کو قید کیا. ہمارے جنرل ٹائیگر نیازی نے کس طرح سے ذلت کے ساتھ ریوالور اجیت سنگھ اروڑا کی خدمت کے اندر پیش کیا, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے اس واقعے سے نوٹس نہیں کیا. اور ابھی بھی ہماری صورتحال شریعت کے نفاذ کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے. ایک طرف قرآن مجید نے ہم نے دیکھا شریعت کے نفاذ کے لیے کتنا زور ہے, دوسری طرف ہمارے جرائم شریعت کے حوالے سے بڑھتے جا رہے ہیں. لال مسجد والوں کا کیا قصور تھا؟ ہمیں بھی ان کے طریقے کار سے اختلاف نہیں تھا. ہمارا خیال یہ تھا کہ انہوں نے جلدی کی ہے, ان کو قانون اپنے ہاتھ سے نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن ان کے مطالبات 100% صحیح تھے, 100% صحیح تھے. لیکن اگر ہم چاہتے تو لال مسجد کے معاملے کو کسی اور طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتے تھے, اگر وہ قانون ہاتھ میں لے رہے تھے تو ناکہ بندی کر دی جاتی, اور اگر پانی اور گیس اور بجلی خوراک اس کو سلسلے ختم کر دیے جاتے اور مسجد سے باہر آ جاتے. لیکن ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے درندگی کا مظاہرہ کیا, معصوم بچوں پر ہم نے بم استعمال کیے, لہذا جن لوگوں نے حرکت کی وہ تو دنیا میں ذلت دیکھ رہے ہیں. مشرف کی جو ذلت ہے وہ اکثر کیس ہے, لیکن یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ قوم پر بھی بڑا عذاب آ سکتا ہے. اور ابھی حال ہی میں ہم نے سوات والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سوات والوں کا کیا مطالبہ ہے؟ ان کا مطالبہ ہے شریعت کا نفاذ. 1989 سے سی جی محمد صاحب ایک نواز شریف تحریک لے کے چل رہے ہیں, پرامن تحریک لے کے چل رہے ہیں, انہوں نے قتل کسی قسم کے ہتھیار نہیں اٹھایا. ہتھیار اٹھانے والے پرجوش ان کے ساتھی تھے, ورنہ یہ ہے کہ اکثریت وہاں پر ہتھیار نہیں اٹھا رہی. اکثریت نے وہاں پر ایک شریعت کا آرڈیننس منظور ہوا ہے, معاہدہ ہوا ہے, تو صوفی محمد کے ساتھ نکل کر امن مارچ کیا, خوشی کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, امریکہ سے دالوں کی بھیک مانگنے کے لیے ہم نے ان کے اوپر بدترین آپریشن شروع کیا, اور اس کے بعد 15,00,000 کے قریب افراد کو ہم نے بے گھر کر دیا. اور افراد کا کالم ہوا جیسے یہود نے کیا تھا, سورہ بقرہ آیت نمبر 84 کہتی ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ لا تقتلون انفسکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کو نہیں مارو گے نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو گے, لیکن یہ ہے کہ تم ہی لوگ ہو کہ تم تظاہرون علیہم بالاستبدوان, تم ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ, وہی یادوں کو مسارا تو کھاتے ہوں, اور جب انہیں نکال دیتے ہو ان کے گھروں سے وہ کسی اور قوم کے قیدی بنتے ہیں, تو مٹ پہ شریعت یاد آتی ہے اور تم فدیا دے کے ان کو وہاں سے چھڑاتے ہو. وہ ہوا محرم علیکم اخراجہم, ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام. آج ہماری منافقت یہ ہے کہ ہم نے سیر خوش ان کے اوپر بمباری کر کے گولہ باری کر کے ان کے لوگوں کو شہید کر کے ان کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا, اور اب آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف کے لیے ان سے یہ فنڈ کام کر رہے ہیں, اور ہماری فوج اتنا ان کے لیے جو ہے وہ خوراک کا ذخیرہ اپنا دے رہی ہے, اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ان کی بری حالت ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہندوستان نے آج تک کشمیریوں کشمیر میں بمباری کیا آبادیوں کے اوپر؟ کیا اس نے گولہ باری کی ہے؟ لیکن ہم نے تو سفاقی کی آخری حدوں کو چھوڑ دیا, ہم تو اور اس سے جو ہے وہ کتنے آگے بڑھ گئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آج تک دنیا میں آپریشن کے ذریعے سے مسئلے حل نہیں ہوئے. مشرقی پاکستان کا آپریشن ہوا تھا, اس وقت بھی دانشوروں نے کہا تھا کہ پاکستان بچا لیا گیا, لیکن ذلت بھی دیکھی, مشرقی پاکستان کے رہنے کی بھی دیکھی. کہا تھا ڈاکٹر سارم صاحب نے کہ آپ طاقت کے بل پر مشرقی پاکستان کے بھائیوں کو ساتھ نہیں رکھ سکتے, وہاں ریفرنڈم کرائیے, اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, بتا رہتا کر دیجیے اور کچھ خوبی کے ساتھ یہ کام ہو جائے, بات نہیں مانی, لہذا ذلت بھی دیکھی اور الرجی پھر بھی ہو گئی اور ایک آپس میں نفرت کے بیچ بھی بول دیے. بہرحال یہ ہے کہ ہم نے اور بڑا جرم کیا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ جرم کی وجہ سے اور بڑا عذاب نہ آئے. آج صبح سرحد ہو, بلوچستان ہو, کراچی ہو, یہاں پر جو بھی فسادات کے حوالے سے فضا بن رہی ہے اس میں ہمارے دشمن طاقتوں کی سازش شامل ہے. وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں اگر آپ کو رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی ہے, لہذا انہی کے ایمان پر یہاں پر انتشار ہو رہا ہے. خود سوچے کہ جس آپریشن سے امریکہ خوش ہو, جس آپریشن پر امریکہ سے ہندوستان سے تاریخیں آئیں, وہ آپریشن کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارے لیے دشمن کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور متحد ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اثرات ہے اور وہ ہے اسلام, وہ ہے شریعت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے جذبے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس جذبے نے ہمیں متحد کیا تھا, ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا, یہی جذبہ آج پاکستان کو بچا سکتا ہے. یہ شریعت ہمارے لیے اس وقت واحد حل ہے. کافر ناتوانی شوق, ناچار مسلمان شوق, ہم اب کافر رہ نہیں سکتے. اگر ہمیں بقا چاہیے, پاکستان کی واقعتا حفاظت چاہیے, تو ہمارے پاس واحد اویلیبل اثاث یہ شریعت کا نفاذ ہے. یہ ہے پہلے سوال کا جواب کہ شریعت کیوں. اب اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نفاذ شریعت کیا, شریعت سے مراد کیا ہے, کون سی شریعت, بریلوی شریعت, دوبندی شریعت, اہل حدیث شریعت. اب اس سوال کا جواب آئیے. عام طور پر ذہنوں میں یہ مبالتا ہے کہ شریعت سے مراد ہے کچھ حدود کا نفاذ, جیسے شریعت نافذ ہوگی چوروں کے ہاتھ کٹیں گے, دانیوں کو سنسار کیا جائے گا, شرابیوں کو کوڑے لگائے جائیں گے. بلا شبہ یہ اسلامی حدود ہیں اور ان کا یہ سخت سزائیں اسلام میں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کے مال, لوگوں کی جان, لوگوں کی آبرو کی حفاظت ہو سکے. لیکن اسلامی نظام کے نفاذ, شریعت کے نفاذ میں سزاؤں کا معاملہ ثانوی درجے کا ہے. اسلامی شریعت کے نفاذ کا اصل مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک, ایک آزادانہ نظام کا قیام, اور نمبر دو, ایک پاکیزہ معاشرے کا قیام. آزادانہ نظام یہ ہے کہ معاشرے میں ہر ایک کو اس کے حقوق مل رہے ہیں, واقع میرٹ کی بنیاد کے اوپر سارے کے سارے معاملات چلے, کوئی اقرب پروری نہ ہو اور کوئی جانبداری نہ ہو, اور ہر ایک کو اس کی ضروریات زندگی فراہم ہو تاکہ کسی کو جرم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس کی بنیادی ضروریات, اس کی کفالت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ابھی آگے چل کر مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے. لہذا نظام ایسا لانا ہو کہ ہر آدمی محسوس کرے کہ مجھے میرا حق مل رہا ہے, کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا, کوئی لوٹ کسوٹ نہیں ہو رہی. ریاست بنیادی طور پر تمام شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کر رہی ہے. جس اسکول میں صدر صاحب کا بچہ پڑھتا ہے اسی طرح کی تعلیم ایک عام شہری کے بچے کو بھی مل رہی ہے. جو علاج کی سہولیات کسی بڑے کو حاصل ہے وہ ایک عام آدمی کو بھی حاصل ہے. عدالتوں کے حوالے سے سب بالکل برابر ہیں. بڑا جرم کرے گا وہ بھی سزا پائے گا, چھوٹا کرے گا وہ بھی سزا پائے گا. یہ ہے اصل میں اسلام کی شریعت کے نفاذ کا مطلب. اور نمبر دو, پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا, ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ان تعلیمات کو پروموٹ کرنا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں جرائم سے نفرت پیدا ہو, دوسروں کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو, ایک ایسا مزاج پیدا ہو جائے کہ لوگ جرائم سے واقعتا نفرت کریں, معاشرے کا اجتماعی ضمیر جرائم کو قبول نہ کرے. اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص جرم کرے اور کھلم کھلا کرے, اس پر گواہی بھی قائم ہو جائے, تو پھر اسلام کہتا ہے اس کو سب بتا دو تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے. یہ ہے اصل میں اسلامی شریعت کے پہلے آزادانہ اور پاکیزہ معاشرے کا قیام, اور اس کے بعد پھر معاملہ آتا ہے ثانوی طور پر جس کا حدود کے نفاذ کا. پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے حوالے سے پہلی پیش رفت ہوئی 12 مارچ 1949 کو, جماعت اسلامی نے اسمبلیوں کے باہر ایک تحریک چلائی اور بولیوں کی بولیاں بھر کے سپوت بھیجے اسمبلی میں, کہ یہ ملک پاکستان کے نام سے حاصل کیا گیا, یہاں پہ شریعت نافذ کرو. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اسمبلی میں آواز اٹھائی اور بالآخر پونے دو سال بعد پاکستان نے کم از کم کلمہ پڑھ لیا اور قرارداد مقاصد بات کر لی, جس کے تحت یہ طے ہوا کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. فوری طور پر اعتراض ہو گیا کہ یہ قانون سازی کرے گی یہ کون سی ہوگی, یہ بریلوی ہوگی, دیوبندی ہوگی, کس مقصد کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ملک پر احسان ہوا. 31 جیے طلبا ہر مسلک کے انتہائی جو ہے وہ ٹاپ کے عالم وہ سب کے سب کراچی میں جمع ہو گئی اور انہوں نے مل کر اس اعتراض کا جواب دیا کہ ہمیں کون سی شریعت چاہیے. میں اگر آپ کے سامنے ان کو نام اس طرح پڑھ دیتا ہوں, سید سلیمان ندوی یہ اس مجلس کی صدارت انہوں نے کی تھی, اس کے بعد اس کو جماعت اسلامی کے بانی اور عظیم حیات تھے سید ابو العلا مودودی وہ اس اجلاس میں شریک تھے. اسی طرح سے دیوبند کی طرف سے مولانا احسان الحق خانوی, مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, اور مولانا یوسف بلوری صاحب کراچی کے لوگ ان عثمان سے زیادہ واقف ہیں, مولانا باقی بھی معروف فرما ہے لاہور کے بھی ہیں اور ملتان کے بھی ہیں. اسی طرح سے بریلوی علماء میں مولانا محمد عبدالحامد قاسم بدایونی اور اسی طرح سے پیر صاحب محمد امین الحسنا یہ چوٹی کے بریلوی علماء ہیں جو اس میں موجود ہیں. اسی طریقے پر اہل حدیث علماء میں سے مولانا داؤد غزنوی اور مولانا محمد اسماعیل یہ دونوں بزرگ اس میں موجود تھے. اسی طرح سے شیعہ علماء میں سے مفتی جعفر حسین مستحد اور مفتی حافظ کفایت حسین مستحد, تبارت 31 علماء میں نمائندگی موجود تھی تمام مسالک, اور انہوں نے مل کر حکومت کو باعث رکا دی ہے. یہ باعث رکا میں بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. اور آپ نوٹ کریں گے کہ عالم عالمی ہوتا ہے, انہوں نے کتنے خوبصورت ترجیح کے ساتھ یہ 22 دکات مرتب کیے, اور یہ 22 دکات صرف نفاذ شریعت یعنی حقوق کے نفاذ کے لیے نہیں, آپ دیکھیں گے پورے کا پورا نظام عدل جو اسلام چاہتا ہے ان 22 دکات میں ان علماء نے سمو دیا. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو غلی کے رحمت کرے, ایک بہت بڑی نعمت کو ہمیں دے گئے. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شریعت نافذ ہو تو ہمیں اپنے مسالک سے بالا تر ہو کر ان 22 دکات کو بنیاد بنا کر آگے چلنا ہوگا, ورنہ اگر ہم فرقہ وارانہ جھگڑوں میں لڑتے رہیں گے ہمارے دشمن اور خوش ہوں گے. اور یہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر بھی مصیبت ہوگی آپس کی لڑائی کی وجہ سے, اور شریعت سے محرومی کی وجہ سے آخرت کی ہماری تباہ ہوگی. اب دیکھیں 22 دکات کیا ہے. ان 22 دکات میں سے پہلے 3 دکات کا تعلق نظریے سے, کہ نظریہ کیا ہوگا اس ملک کا یا شریعت کا نظریہ کیا ہے. نمبر 1, اصل حاکم تشریف اور تقوینی حیثیت سے اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا اعلان. ان الحکم الا لله سرور زیبا فقط تو ذات سے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی مطابق حاضری. نمبر 2, ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا, اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے گا نہ کوئی ایسا انتظامی حکم دیا جائے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. کوئی یہاں پر مقصد کی بات نہیں, بات ساری ہے کسی کتاب و سنت کی. نمبر 3, یہ ملک کسی جغرافیائی نسلی لسانیت دور دور پر نہیں بلکہ ان اصول و مقاصد پر مبنی ہوگا جن کی اساس اسلام کا پیش جب ضابطۂ حیات ہے. ہمارے لیے یہ صوبائیت اور لسانیت یہ ساری ساری کی ساری چیزیں ثانوی درجے کی ہیں, ہمارے سب سے پہلے اہم ہے اسلام, اس ملک کی اساس اسلام پر ہوگی. اور یہ تو تھے 3 نقاط کے جن کا تعلق یہ نظریات بھی یہ اصولی باتیں. اب اس کے بعد آئیے جو 2 باتیں اس کے بعد آ رہی ہیں, چوتھا اور 5واں نقطہ یہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے. فرمایا اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ قرآن و سنت کے بنائے ہوئے معروفات کو قائم کرے, منکرات کو مٹائے, اور شاعر اسلامی کے احیاء و اعلاء اور مقدمہ اسلامی فرقوں کو ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضروری تعلیم کا انتظام کرے. اللہ جینا ان مکنہ حسل اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر, تو اس کا کام ہوگا نماز کا نظام قائم کرنا, زکات کا نظام قائم کرنا, اور نیکیوں کو رائج کرنا, برائیوں کو روکنا, اور باقی ہر مقصد کو آزادی ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد کے مطابق اپنے فکر کے مطابق اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہے. یہ تعلیم دینے کے کل اخراجات حکومت برداشت کرے. ٹھیک ہے, آپ شافعی مسلک کے ہیں, چاہے مدرسہ آپ وہاں جا کے پڑھیے تاکہ آپ کو اپنے مقصد کے مطابق تعلیمات کا علم ہو, اس کے مطابق آپ عمل کر سکیں. تو یہ ہے تعلیم اور تربیت. نمبر دو, تعلیم و تربیت کے حوالے سے پانچواں نقطہ, اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا جو مسلمان نے عالم کے رشتہ اطاعت و اخوت کو کبھی سے کبھی تر کرے اور ریاست کے مسلم باشندوں کے درمیان اقلیت جاہلیت کی بنیاد پر نسلی, لسانی, علاقائی یا دیگر مادی امتیازات کو بدنے کی راہیں مضبوط کر کے ملت کے جامعہ کی وحدت کے قابو سے استحکام کا انتظام کرے. یہ ملک کیونکہ پاکستان میں کئی اکائیاں رکھتے ہیں, سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں. خطرہ یہ تھا کہ کہیں کوئی جو ہے وہ فسادی ان اقلیتوں کو بڑھا کر انتشار پیدا نہ کر دے. لہٰذا یہ بار بار ایجوکیٹ کیا جائے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کہ ہمارے نزدیک ان ساری باتوں کی حیثیت ثانوی ہے. اللہ نے کنبے اور قبیلے بنائے صرف تعارف کے لیے, اللہ کے نزدیک اصل اہمیت تقوی کی ہے. لہٰذا اپنے نزدیک اہم ترین رشتہ رکھو اسلام کا اور باقی ساری چیزوں کو ثانوی درجے میں رکھو. تو یہ ہے تعلیم و تربیت کے لیے سفارشات جو بائیس نقاط میں ہیں, دو نقطے اس کے ہیں. اس کے بعد پھر چار نقاط میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء اکرام نے جو شہریوں کے حقوق ہیں وہ واضح کیے. نمبر چھ, چھٹا نقطہ, مملکت بلا امتیاز, امتیاز مذہب و نسل وغیرہ تمام ایسے لوگوں کی انسانی ضروریات یعنی غذا, لباس, مسکن یعنی رہائش, معالجہ یعنی علاج اور تعلیم کی کفیل ہوگی جو اقتصاد رزق کے قابل نہ, جو بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی روزی کما سکے, اس کی یہ تمام ضروریات, اس میں غذا بھی ہے, لباس بھی ہے, گھر بھی ہے, علاج بھی ہے, تعلیم بھی ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یا عارضی طور پر بے روزگار, بیماری یا دوسرے وجوہ سے فی الحال صحیح اقتصاد پر قابل نہ ہو, جو عارضی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے, اس کی ضروریات اسٹیٹ پوری کرے گی. نمبر سات, باشندگان ملک کو تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعت اسلامیہ نے ان کو عطا کیے, یعنی حدود و قانون کے اندر تحفظ جان, مال, آبرو, آزادی مذہب و مسلک, آزادی عبادت, آزادی ذات, آزادی اظہار رائے, آزادی نقل و حرکت, آزادی اجتماع, آزادی اقتصاد رزق, ترقی کے مواقع میں یکسانی اور رسائی اداروں سے استفاد ذات, تمام شہریوں کو یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے. نمبر آٹھ, مذکورہ بالا حقوق میں سے کسی شہری کا کوئی حق اسلامی قانون کے سند جواز کے بغیر کسی وقت طلب نہ کیا جائے اور کسی جرم کے الزام میں کسی کو بغیر فراہمی موقع سماعی و فیصلہ عدالت کوئی سزا نہ دی جائے. وہ حالات جو ہمارے آئے کہ ہم نے بغیر جو ہے وہ کسی قانونی کاروائی سے کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے اور ان کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے بھی کیا ہوا. نمبر نو, مسلمہ اسلامی صفوں کو حدود و قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی, انہیں اپنے پیروؤں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حاصل ہوگا, ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے سیدھے مذہب کے مطابق ہوں گے اور ایسا انتظام کرنا مناسب ہوگا کہ انہی کے قاضی یہ فیصلے کریں. تو یہ ہیں اس بائیس نقاط میں سے چار نقاط جو کہ شہریوں کے حقوق کے حوالے سے. اس کے بعد دو نقاط ہیں, نقطہ نمبر 10 اور 11, یہ اقلیتوں کے حقوق سے بحث کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے حوالے سے اسلامی ریاست اور پاکستان میں کیا تحفظات ہوں گے. فرمایا, غیر مسلم باشندگان مملکت کو حدود و قانون کے اندر مذہب و عبادت, تہذیب و ثقافت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی ہوگی اور انہیں اپنے شخصی معاملات کے فیصلے اپنے مذہبی قانون یا رسم و رواج کے مطابق کرانے کا حق حاصل ہوگا. نمبر 11, غیر مسلم باشندگان مملکت پہ حدود شریعہ کے اندر جو معاہدات کیے گئے ان کی پابندی لازمی ہوگی اور جن حقوق کے شہری کا ذکر سفر نمبر 7 میں کیا گیا ہے ان میں غیر مسلم باشندگان ملک اور مسلم باشندگان ملک برابر کے شریک ہوں گے, ہر ایک کو جو حقوق حاصل ہیں اس کے حوالے سے اہمیت ہوگی. اس کے بعد 6 نقطے ہیں جو کہ سربراہ مملکت کا عدل کیسے ہوگا, نصب کیسے ہوگا اور اس کے حقوق کیا, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس سے بحث کرتے ہیں. نمبر 12, رئیس مملکت یعنی سربراہ مملکت کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے, یہ قرآن مجید میں حکم ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، قرآن کا حکم ہے کہ اسلامی ریاست کا سربراہ کو مسلمانی ہوگا، تو رئیس مملکت کا مسلمان مند ہونا ضروری ہے، جس کے سرنجوں صلاحیت اور صحابت رائے پر جمہور یا ان کے منتخب نمائندوں کا اعتماد ہو، چاہے تو عوام اسے منتخب کرے اور یا یہ ہے کہ پارلیمنٹ منتخب کرے، لیکن وہ ہوگا مسلمان اور اس کے تدیوں یعنی اس کی دینی کیفیات، اس کی قابلیت اور اس کی معاملہ فہمی کی صحابت رائے، اس کے حوالے سے اعتماد ہونا ضروری ہے جو بھی ادارہ اسے منتخب کر رہا ہے. نمبر 13، رئیس مملکت ہی نظم مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا، البتہ وہ اپنے اختیارات کا کوئی جز کسی فرد یا کسی جماعت کو تفویض کر سکتا ہے. وہ خلیفہ ہوگا، ملک کا سربراہ ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جیسے خلافت راشدہ میں گورنر بنائے جاتے تھے، اسی طریقے پر وہ گورنر بنا سکتا ہے، مختلف کمان بنا سکتا ہے، مختلف وزیر بنا سکتا ہے. نمبر 14، رئیس مملکت کی حکومت مستبدانہ نہیں بلکہ شورائی ہوگی، یعنی وہ ارکان حکومت اور منتخب نمائندگان جمہور سے مشورہ لے کر اپنے فرائض انجام دے گا. نمبر 15، رئیس مملکت کو یہ حاصل نہ ہوگا کہ وہ دستور کو کلن یا جزون معطل کر کے شورا کے بغیر حکومت کرنے لگے. نمبر 16، جو جماعت رئیس مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی کوئی کثرت رائے سے اسے معذور کرنے کی بھی مجاز ہوگی. اور نمبر 17، رئیس مملکت شہری حقوق میں عامۃ المسلمین کے بالکل برابر ہوگا اور قانون معاوضہ سے بالا تر نہ ہوگا، اس کو بھی عدالت سے پیش ہونا ہوگا. اس کے بعد دو نکات ان 22 نکات میں سے عدلیہ کے حوالے سے، نقطہ نمبر 18 اور نقطہ نمبر 19، ارکان و مال حکومت اور شہری کے لیے ایک ہی قانون و ضابطہ ہوگا اور دونوں پر عام عدالتیں ہی اسے نافذ کرے گی، یعنی قانون کے نظام میں سب برابر ہو. اور نمبر 19، محکمہ عدلیہ محکمہ انتظامیہ سے علیحدہ اور آزاد ہوگا تاکہ عدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں انضام سے اثر پذیر نہ ہو. اس کے بعد آخری 3 نقطے ہیں جو ریاست میں انتشار کا سب سے بات کرتے ہیں، وہ بات ہے کہ جس سے ریاست میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، اس کے سب سے بات کے لیے 3 نقطے یہاں پر علماء نے جو مرتب کیے. ایسے افکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت ممنوع ہوگی جو مملکت اسلامی کے اساسی اصول و مبادی کے نظام کا باعث، غیر مسلم اپنے پیروکاروں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکیں گے لیکن انہیں عام تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں؟ ان کی تبلیغ اسلام کے خلاف ہے، وہ اسلام کو نہیں مانتے، وہ صرف ریاست کا دستور اسلام کی بنیاد پر ہے. اگر وہاں اسلام کے خلاف تبلیغ ہو رہی ہو تو ان کو ریاست کو اس کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے. اسی طریقے پر کوئی ایسا نظریہ کہ جو اسلام سے مترادف ہو اس کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی. نمبر 21، ملک کے مختلف ولایات یعنی جو بھی مختلف ریاست ہیں، جیسے ریاست بہاولپور کی مختلف ولایات و اقصا اور جو بھی مختلف ملک کی شاہیاں ٹکڑے ہیں، مملکت واحدہ کے اجزاء انتظامی متصدر ہوں گے. ان کی حیثیت نسلی، لسانی یا قبائلی واحدہ جات کی نہیں بلکہ انسانی علاقوں کی ہوگی، جنہیں انسانی سہولتوں کے پیش نظر مرکز شہادت کے تابع انسانی اختیارات سپورٹ کرنا جائز ہوگا، مگر انہیں مرکز سے علیحدگی کا حاصل نہ ہوگا. نمبر 22، دستور کی کوئی ایسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف. یہ ہے 22 نکات کہ جو ریاض علماء نے مرتب کیے اور آج بھی ان کی بنیاد پر اس ملک میں شریعت کے نصاب کے لیے اتفاق رائے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اکرام ان سوالے سے اور آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جب نواز شریف کا دوسرا دور تھا تو اس وقت نواز شریف کو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑا موقع دیا ہے، تمہیں بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے، تمہارے پاس 2 سال شریعت ہے، اگر اب بھی تم نے شریعت نافذ نہ کی تو تم اللہ کا بہت بڑے مجرم ہو. ڈاکٹر صاحب کی تقریر سن کے نواز شریف ہل گیا تھا اور اپنے والد اور اپنے بھائی نواز شریف اور نواز شریف کے ساتھ 2 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس قرآن اکیڈمی آیا اور کہا کہ آپ میری رہنمائی کریں کہ شریعت کیسے نافذ کی جائے. پھر ڈاکٹر صاحب نے جو بھی ہمارے ہاں قانون کے ماہرین تھے ان کی مشاورت سے دستور پاکستان نے 4 ترامیم تجویز کی اور اسلام آباد جا کے ضاؤ حق اس کے نواز شریف کے حوالے کی اور نواز شریف نے اس کو یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے، حضرت ذکر الحق کے حوالے اور تعمیر کر دی کہ انہوں نے ہمارا کام آسان کر دیا. بسم اللہ کی ڈاکٹر کہتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کرا دیا. لیکن اس کے بعد بات میں جو کچھ ہوا ہوگی آپ سب کے لیے وہ دستور میں چار تلامین کیا ہے. ہمارے دستور میں اسلام کے لباس کے حوالے سے بڑے عمدہ سکے موجود ہیں, لیکن ساتھ ہی بات ایسے چور دروازے ہیں کہ جن سے ان سکوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ہمارا دستور اس اعتبار سے نفاق کا بلندہ ہے. اگر یہ چار باتیں دستور میں شامل کر دی جائیں تو اس ملک میں شریعت قائم ہو سکتی ہے. نمبر ایک, پورے دستور میں جہاں بھی کوئی شہر دستور کی دو دفعہ تو الگ قرارداد مقاصد کے مرافیے سے خارج کر دیا جائے یا سراسر قرارداد مقاصد سے ثابت کیا جائے. یہ طے کر دیا جائے کہ قرارداد مقاصد پورے دستور کے اوپر ڈومینیٹ کرے گی. کوئی دفعہ دستور کی کوشش اگر قرارداد مقاصد سے ٹکرائے گی تو قرارداد مقاصد ڈون کرے گی, اس کی بات مانی جائے گی. نمبر دو, دفعہ دو ہی میں شک بے کا اضافہ کیا جائے کہ پاکستان میں وفاقی صوبائی ضلعی کسی بھی سطح پر کوئی قانون سازی کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے مرافی نہیں کی جا سکے. نمبر تین, دستور کی دفعہ 203 دے کی زیر تسکیم کے ذریعے فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار سے جو استثناء دستور پاکستان مسلم پرسنل لا اور جوڈیشل لا کو دیا جائے اسے ختم کیا جائے. جاؤ نقص صاحب نے جب بنائی فیڈرل شریعت کورٹ تو چار پابندیاں لگا دی کہ دستور پاکستان کو نہیں گھیر سکتی, اس میں اگر کوشش کرا کے شریعت ہے یہ اس کو نہیں گھیر سکتی. نمبر دو, یہ مسلم پرسنل لا جو بنا دیا تھا یو خان نے, مسلم فیملی لا جس کو نہیں گھیر سکتی ورنہ عورتیں ناراض ہو جائیں گی. نمبر تین, جو عدالت کا طریقہ کار ہے جس میں کہ انصاف کے حصول میں جو ہے وہ کئی کئی سال لگ جاتے ہیں, یہ ان لا کو بھی نہیں چھیڑ سکتی, یہ لا اسی طرح جاری رہیں گے. اور نمبر چار, 10 سال تک پہلے شریعت کورٹ ملک کے مالی معاملات کو نہیں چھیڑ سکتی. جب 10 سال ختم ہوئے تو وہ پابندی تو ختم ہو گئی. تین پابندیاں آج بھی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کی جائے دستور میں اور وہ تینوں پابندیاں فیڈرل شریعت کورٹ سے ختم کی جائیں. شریعت کے لحاظ میں کوئی استثنا نہیں ہو سکتا, شریعت کی ٹوٹل بالا دستی ہو. اس کے بعد نمبر چار, وفاق کی شرعی عدالت کے ججوں کی شرائط سے ملازمت کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح مستحکم بنایا جائے. صدر صاحب کا اختیار ہے, جب چاہے شرعی عدالت کے جج کو ہٹا دیں, لہٰذا وہ تو ہر وقت ان کے دونوں میں منت ہے. فرمایا کہ ان کو بھی ایسا ہی استحکام دیا جائے جیسے کہ دیگر عدالتوں میں ججوں کو حاصل ہے, تاکہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہر قسم کے دباؤ سے مکمل طور پر آزاد ہے. مزید بڑا ڈاکٹر صاحب نے سو سارے کار کی تھی اس ملک کے مالی معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے. نمبر ایک, فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ بینک انٹرسٹ کے ربا اور اس کے نتیجے کے طور پر حرام ہونے کے ضمن میں دیا تھا, اس کے مطابق 1 سال کے اندر اندر پاکستان کی معیشت کو سود کی لاگت سے پاک کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دی جائے. شریعت کورٹ نے صرف فیصلہ نہیں کیا, 900 صفحے کا ڈاکومنٹ کیا ہے کہ حکومت کس طریقے پر معیشت کو غیر سودی بنا سکتی ہے, اس کے مطابق عمل کا آغاز کر دیا جائے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی مزید مشکل آئے گی, پریکٹیکل پرابلم آئے گی تو ساتھ کے ساتھ حل ہوتی رہے گی. نمبر دو, اندرون ملک سود کی ادائیگی فوراً بند کر دی جائے. آپ بجٹ میں ہمیشہ دیکھیں گے کہ اندرون ملک جو ہم پیسے جمع کراتے ہیں بینکوں میں, ان کا سود, ان کا قرضہ زیادہ ہے, بیرون ملک کو کم ہے. تو فوری طور پر کم از کم اندرون ملک سود کی ادائیگی بند کر دی جائے اور اصل درد کی بات تدریجن اور سہولت اور تدریجن اور سہولت کی جائے, اس سے ہمارے سالانہ بجٹ پر بہت سا بوجھ اتر جائے گا. نمبر تین, ناداروں بیواؤں یتیموں کی حفاظت کے لیے زکات کا متبادل نظام قائم و نافذ کیا جائے. اور نمبر چار, زرعی اراضی کے ضمن میں کالا قطع لینڈ کمیشن قائم کیا جائے جو یہ فیصلہ کرے کہ آیا پاکستان کے اراضی خراجی پاکستان کے اراضی خراجی ہیں یا اچھی. اگر خرابی ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کے پورے نظام کو ختم کر کے زمین کاشتکاروں کے حوالے کی جائے. زمین اس کی ہوگی جو زمین پر محنت کرے گا, اس کو آباد کرے گا, اور ان سے خراج ٹیکس وصول کیا جائے جو پاکستان کے خزانے کی آمدنی کی اہترین بند بن جائے گی, اور اس کے بعد بہت سے ٹیکس خصوصاً انکم ٹیکس کی زیادہ ضرورت سے رہے گی. ہماری زمینیں اچری نہیں ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشتہار ہے کہ جو زمینیں ہم نے مسلمانوں نے حاصل کی بطور شمشیر وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہے, اور وہ اسٹیٹ اسی کو الاٹ کرے گی جو زمین کو آباد کرے گا, اور وہ حالات کے مطابق وقت کے مطابق اس پر ٹیکس لے گی. تو اچھا خاصا ریویو اس پر احتیاط رکھتا ہے بچرتے کم ان چیزوں پر عمل کریں. اب اس کے بعد تیسرا اور آخری سوال ہے کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کیسے ہو؟ نفاذ شریعت پاکستان میں ہوگا اسی طریقے کار کے مطابق جس طریقے کار کے مطابق یہ سعادت حاصل کی تھی اللہ کے رسول نے سادہ اکرام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ لا یفلح آخر حاضر الامہ الا بما صلح بہ افلحہ. امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح سے ہوگی جیسے کہ اصلاح ہوئی تھی امت کے پہلے حصے. لہذا تفصیلی طریقہ کار سمجھنا ہو تو ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے منہج انقلاب نفسی، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. لیکن مختصر طور پر میں عرض کر دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس عظیم مشن کا احساس دلا کر جمع کیا ہے کہ بھائی ہمارا مقصد ہے اپنی ذات پر بھی اپنے گھر پر بھی پورے ملک میں بھی خلافت کا نظام شریعت کا نظام اس کا نفاذ. دو لوگ جمع ہوں ان کی تربیت کی جائے، جب تک وہ اپنی ذات پر بھی نافذ نہیں کریں گے ان کی قربانیاں رنگ نہیں لائیں. اور نمبر تین ان کی تنظیم کی جائے، ان کو منظم کیا جائے تاکہ امیر ایک کال دے اور وہ نکل کھڑے ہوں، ایک کال دے اور وہ رک جائے. اسی طرح کی تنظیم کوئی جو ہے وہ واقعتاً کام کر سکتی ہے، اور ورنہ جہاں پر ہجوم ہو اس ہجوم کو قابو کرنا پھر ممکن نہیں ہے. نمبر چار، جب تک اس تنظیم کے پاس طاقت نہ ہو یہ برائی کا جواب اچھائی سے دے، یہ قدم کسی قسم کے کوئی رد عمل کا اظہار نہ کرے. کفو ایدیا کم، جیسے مکی دور میں رد عمل تھا مسلمانوں کا، مارے کھا رہے تھے لیکن زخم کھا کر اور خون برسا رہے تھے اور گالیاں سن کے دعائیں دے رہے تھے. اس کے بعد جب طاقت ہو تو اس کے بعد باطل کو چھیڑا جائے. مدنی دور میں اللہ کے رسول نے چھیڑا ہے باطل کو، جنگ بدر سے پہلے آٹھ مہمات روانہ کی جو قریش کے تجارت کی قافلوں کی نگرانی کر رہی تھی، اور اسی انہیں مہمات کے دوران ایک مشرق وادی نبلہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم داخل ہوا اور پھر قتل کا بدلہ لینے کے لیے قریش مکے سے نکلے اور اس کے بعد آخری مرحلہ مسلح پر قابل شروع ہو گیا. اسی طریقے کار سے آج بھی ہمارا لگ سکتا ہے دعوت تربیت تنظیم اور صبر محض، ہر تشدد کو برداشت کرنا، ہر مخالفت کو برداشت کرنا، اپنے موقع پر ڈٹے رہ کر اپنی قوت کو بڑھانا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اتنی تعداد دیتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے کوئی بات کہتا ہوں خطرہ کھڑا کر سکتے ہوں، پھر ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ اب ہمارے جیتے بھی آپ اس ملک میں بے حیائی کو نہیں چلا سکتے، سود کا نظام جاری نہیں کر سکتے، جاگیرداری کو برقرار نہیں رکھ سکتے. اب اس کے بعد جب ہم کھیلیں گے تو حکومت کی طرف جائے گا کا رد عمل آئے گا. اب سننا تو یہ ہے کہ اس موقع پر آپ باقاعدہ حکومت کے ساتھ انتظام کریں گے، لیکن جیسے میں نے کیا کہ سنت رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے امکانی حد تک کوشش کی جائے کہ پرامن طریقے سے کام ہو جائے، لیکن جب محسوس ہو کہ کام نہیں ہو رہا پھر آخری آپشن ہوتا ہے جب، ورنہ خواہش یہ ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے یہ ہدایت پر آ جائیں، ان کی بھی آپ تک سمجھ جائے. اور ورنہ یہ ہے کہ اگر جنگ کی اس کو دوران یہ مارے گا جہنم باطل ہوں گے. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پرامن طریقے پر اپنی بات منوانے کا ایک اور رستہ دے دیا ہے. اس زمانے کے اعتبار سے سنت یہ ہوگی کہ ہم اتمام حجت کے لیے اور آخری حد تک حکومت کو پرامن طریقے سے مجبور کرنے کے لیے وہ کام کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. ہاں اس کے بعد بھی اگر حکومت نہ مانے تو سربراہ درجہ ہوئی ہے جو کہ مسلح پر معلوم تھا، اور وہ درجہ پرامن کیا ہے اس کے لیے یہاں پر ایک پوری مثال دی گئی ہے. آپ سب کے علم ہے کہ 9 مارچ 2007 کو جسٹس استقبال کو مشرف صاحب نے برطرف کر دیا، مغلا تحریک شروع ہوئی، اور اس کے بعد 3 نومبر 2007 کو انہوں نے ایک پی ایچ او کے ذریعے سے 60 ججوں کو فارغ کر دیا. خطرہ نے پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی آگ نہیں لگائی، بڑی قربانیاں دی. 6 مغلا کو 9 اپریل 2008 کو کراچی میں جلایا گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزوں میں مرود نہ کر سکے، لگے رہے، اور پھر آخر آپ جانتے ہیں کہ 16 مارچ 2009 کو پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب دن ہمارے سامنے آیا. یہاں لکھا ہوا ہے مرزا یوسف جیل صاحب کی تحریر ہے، ہمارے ناظم ایسے ارشاد ہیں کہ 16 مارچ 2009 کا سورج ایک نئے پاکستان پر شروع ہوا. نہ امریکہ چاہتا تھا کہ جیسے اشتہار بہاد ہو، نہ صدر صاحب چاہتے تھے کہ یہ کام ہو، لیکن آپ نے دیکھا کہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. اور پہلے کہتے تھے بڑی رکاوٹیں ہیں اور مشکل ہیں اور اسمبلی کے ذریعے سے ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک آرڈیننس کے ذریعے سے وزیر اعظم صاحب نے جسٹس صاحب کو باہر کر دیا. اسی طریقے پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں عدل کا نظام آئے, جسٹس استعمال کی بحالی سے شاید کچھ کام اچھے ہو جائے, عدل نہیں آئے گا. قانون ہی ملک کے غیر ملک سے پانا ہے. جسٹس استعمال عدل کیا نافذ کریں گے, عدل کیا بحال کریں گے؟ وہ تو کچھ لوٹ گٹھوٹ کو ختم کر سکتے ہیں. اسٹیل مل کی لوٹ گٹھوٹ انہوں نے ختم کی, جن پاکستانیوں کو بغیر کسی یا وہ مقدمے کے گرفتار کیا ہوا ہے ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی, لیکن اس کے علاوہ زیادہ تو نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک سے سود ختم ہو, جاگیرداری ختم ہو, اور یہ جو خاص حقوق حاصل ہیں عمرہ اور گزرا کو اور صدر کو وزیر اعظم کو اور عوام الناس کے لیے کیسی مصیبتیں ہیں یہ ختم ہو, اس کے لیے ایک بڑے لانگ مارچ کی ضرورت ہے. لہذا اسی طریقے کار پر ہمیں کام کرنا ہوگا. تین باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. لانگ مارچ میں شرکت کے خواہش مند کو ایسی جماعت کا رکن بننا ہوگا جو یہ موقع رکھتی ہو کہ اس ملک میں اسلام صرف انقلاب کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے. الیکشن کے ذریعے سے تجربات ہو چکے ہیں, اس کے ذریعے سے وقت ضائع ہو رہا ہے, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. منور حسن صاحب جو جماعت اسلامی کے نئے امین ہیں, اخبار میں ان کا جنم کالم شائع ہوا, اس میں انہوں نے کہا کہ بگلا تحریک نے ثابت کیا کہ پارلیمنٹ بالکل بیکار ہے, پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, یہ تو عوامی دباؤ کے ذریعے سے ہی کام ہو سکتا ہے. نمبر دو, جماعت کے رکن کی حیثیت سے وہ ایسی تربیت حاصل کرے کہ جس سے وہ ایک طرف اپنی ذات پر اقدام نافذ کرے, دوسری طرف ڈسپلن کا سم و تعداد کا حکمر ہو جائے, یعنی شریعت کے دائرے کے اندر امیر کا حکم اس کے رہتے آخر ہو. اور نمبر تین, جب ایسے پختہ لوگوں کی بڑی تعداد دستیاب ہو جائے جو شریعت کے پابند ہو اور کسی صورت تشدد امیز کرانے میں ملوث نہ ہوں, خود تشدد بھیجیں لیکن جوابی کارروائی نہ کریں. جب ایسے لوگ لانگ مارچ کریں گے تو عوام کا سمندر ان کے ساتھ ہوگا اور اسلامی نظام کے قیام کی ہر رکاوٹ خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی. ایران میں اگر انقلاب آیا اسی طریقے پر آیا, نیپال میں اگر بادشاہت ختم ہوئی اسی عوامی احتجاج کے ذریعے سے, رومانیا میں اگر چوکسوں کی حکومت ختم ہوئی تو اسی طریقے پر ہوئی, یوکرائن میں کر رہے ساتھ میں. لہذا تنظیم اسلامی اسی کے اعتبار سے عوام کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد میں آپ کو خط پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے امیر تنظیم اسلامی حافظ آصف شہید صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے ان کے نام لکھا ہے, اور جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے سماج میں اس کے حوالے سے انہیں متوجہ کیا ہے. انتہائی رنجیدہ اور دکھی دل کے ساتھ آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کا تعلق ملتان کے ایک بستی گھرانے سے, لیکن آپ کے دور حکومت میں سماج کو نواحی علاقوں میں مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے دونوں سمر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ سلیم کے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفاظ چاہتے ہیں. ہزاروں مسلمان بھیج کر کے گئے, لاکھوں خاندان بے گھر ہو گئے, اور مختلف علاقوں میں کھلے آسمان تلے تیاروں مددگار پڑے ہیں, ان کے گھروں پر آرٹری سے کلنگ ہو رہی ہے, فضا سے جہاز آگ بچا رہے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ کو سلیم کے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفاظ پسند ہے, اور یہودی اپنے اقتصادی بندے خلاف ہیں, اسلامی نظام کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے چنگاروں کی خاطر امریکی غلامی کا پٹا اپنی نظر میں ڈالا ہوا ہے. محترم وزیر اعظم, کیا خون مسلم اتنا اندھا ہو چکا ہے؟ کیا غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ چند ملین ڈالر کی خاطر ہم سماج کو خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں, ان کے دربار تباہ کر دیتے ہیں؟ آہ قوم فروختن بلکہ ادا فروختن, ہمارا سیکولر طبقہ اسے اچھل کر امریکہ کی حمایت کر رہا ہے اور فوجی آپریشن کی داد دے رہا ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مارچ 71 میں جو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا, تو انہیں دانشوروں نے کہا تھا کہ پاکستان کو بچا لیا گیا ہے, جبکہ ہوا یہ کہ اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستان کو لخت ہو گیا. سن 73 میں بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا گیا, اس کے نتائج کی ہم آج تک گزر رہے ہیں. صورت یاد یہ ہے کہ وہاں کا گورنر پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ صوبہ ہاتھ سے نکل رہا ہے, لیکن بڑے میری بات نہیں سن رہے. محترم وزیر اعظم, خدا رہا تاریخ پر نگاہ ڈالے, کیا ایسی بھی نظیر موجود ہے کہ اپنے عوام کے خلاف کیا گیا فوجی آپریشن دور از کامیابی سے امکنار ہوا ہو اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہوں؟ محترم وزیر اعظم, مجرموں کے خلاف ایکشن کی آڑ میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کر اور انہیں بے گھر کرنا جرم عظیم ہے. آواز آ رہی ہے جی؟ محترم وزیر اعظم مجرموں کے خلاف ایکشن کی آڑ میں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کرنا اور انہیں بے گھر کرنا جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کہ بھارتی فوج نے کشمیر میں اپنے غیر ہندو شہریوں یعنی مسلمانوں کے خلاف ریاستی جبر کی انتہا کر دی ہے، تاہم انہوں نے شہری علاقوں پر براہ راست گولہ باری اور فضائی حملوں کی وہ مثال قائم نہیں کی جو بدقسمتی سے ہم نے امریکہ کے دباؤ پر اپنے ہی شہریوں کے خلاف کر دی ہے۔ سوچ لیں کیا ہماری پیٹھ پر عذاب رائے کا بہت تھوڑا ہماری پیٹھ کا عذاب رائے کا بہت تھوڑا برداشت کر سکے گی کہ فوجی آپریشن دینی اور دنیوی دونوں لحاظ سے غلط ضرر رسا اور تباکن ہے۔ اگر آپ کے دل میں رسی بھر اسلام اور پاکستان کی محبت ہے تو خدا را اس آپریشن کو فوری طور پر بند کرنے کا اقدامات جاری کریں، پہلے سوال سے معافی مانگے، ان کے نقصان کے بد کو تراشی کریں اور صوفی محمد کے ساتھ مذاکرات کر کے ذریعے معاملے کو سلجھانے کی مثبت کوشش کریں۔ شاید اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا عذاب ڈر جائے، شاید ہمیں مزید مہلت مل جائے، مگر میں اس احسانہ فوج کشی کے اثرات لال مسجد کے سامنے سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوں گے۔ خدا نے پاکستان کو بچایا، رات کے کرائے میں پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلائے بغیر بچایا نہیں جا سکتا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے نام نہاد جنگ میں اس کو جھونک رہے اور امریکی مفادات کی خاطر اپنے تمام قومی مفادات اور دینی روایات کو قربان کرنے کی سنگین غلطی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج سارا کچھ ہویا آپ کی لپیٹ میں ہے، ورنہ اس سے قبل طالبان کے دور میں ہماری مغربی سرحد ہی سب سے زیادہ محفوظ تھی، موجودہ بحران سے نجات پانے اور پاکستان کے دیرپا استحکام کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم امریکہ کی جنگ سے مکمل طور پر الگی کا اعلان کریں اور پورے ملک میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے دستوری طریقہ اختیار کرتے ہوئے قرارداد مقاصد قومی طور پر بھروسہ دار لائیں۔ ان شاء اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی نصرت و حمایت سے حاضر ہو جائے گی، جس سے ہم امریکہ کی اسلام دشمن پالیسی کی حمایت کی وجہ سے خود کو محروم کر رکھا ہے۔ آپریشن کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ نوکری، بالکل امریکہ ہمیں اسی حالت میں لانا چاہتا ہے جیسے وہ خود پھنسا ہوا ہے افغانستان میں اور عراق میں۔ کیا تمام لوگوں کو جو بھی اس علاقے میں ہیں انہیں ختم کیا جا سکتا؟ بلکہ ہم بے گناہوں کو مار کر مزید خود کش بمبار تیار کر رہے ہیں۔ ہم مزید خود کش بمبار اس سے تیار کر رہے ہیں، اب گوریلا جنگ شروع ہو جائے گی اور گوریلا جنگ کی وجہ سے امریکہ خود پھنسا ہوا ہے عراق میں، نہ نکل سکتا ہے نہ وہاں ٹھہر سکتا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے افغانستان میں، ہم بھی اسی طرح سے پھنس جائیں گے۔ پیچھے نہیں آ رہی آواز، پیچھے لوگ کہہ رہے آواز نہیں آ رہی۔ جی آواز آ رہی ہے پیچھے؟ اچھا جی، چلیے ذرا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے اگر آواز نہیں آ رہی، مجبوری ہے کیا کر۔ میں کر رہا تھا کہ جس طرح امریکہ خود پھنسا ہوا ہے افغانستان میں اور پھنسا ہوا ہے عراق میں، اسی طریقے پر وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی یہاں پر پھنس جائیں۔ نمبر دو، جب ہم پھنس جائیں گے ہم پر اور مالی بوجھ آئے گا، ہم مزید امریکہ کے سے بھیک مانگیں گے اور مزید امریکہ کے ڈکٹیشن کے مطابق ڈو مور کا تقاضا پورا کرتے اپنے لوگوں کو ماریں گے، اس سے مزید بدمنی اور عدم استحکام پیدا ہوگا۔ اور پھر نوٹ کیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری رٹ چیلنج کی جا رہی ہے سوات میں، ہم 60 سال سے اللہ کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، زمین اللہ کی ہے، ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا لیکن ہم نے یہاں پر اسلام نافذ نہیں کیا۔ درون حملوں سے کہ ہماری رٹ چیلنج نہیں ہو رہی، ہماری رٹ تو درون حملوں سے بھی چیلنج ہو رہی ہے لیکن اس کے خلاف ہم آواز تک اپنی اٹھا رہے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مالا کنڈ میں ہم فوراً شریعت کے نفاذ کے حوالے سے مطالبہ تسلیم کر لیں۔ دیکھیے ہمارے مقابلے میں ہندوستان والے کتنے عقل مند ہیں، انہوں نے کشمیر کو پورے ہندوستان کے حوالے سے اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے، امریکہ کی 52 ریاستوں میں سے 15 ریاستوں کے اندر قوانین اور ضابطے مختلف ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی بہنوں کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اگر مالاکنڈ میں بھی الگ سے قانون نافذ ہوئے تو اس پہ کیا حرج ہے؟ لہذا ہمارے خیر اسی میں ہے کہ ہم فوری طور پر بالا تن میں نفاذ شریعت کے مطالبے کو تسلیم کریں, صحیح محمد صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں بھی شریعت کو نافذ کریں. اس میں اسی سے ہم دنیا میں بھی متحد ہوں گے, اسی میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے, اسی میں ہماری آخرت کی بھی خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حکومت کو سمجھ عطا فرمائے. آخر سب پر ایک بار پھر حکومت پاکستان سے کچھ درخواستیں کی گئی ہیں, وہ آپ خود سے پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی میرے حکومت کے اندر خیر ہے اللہ تعالی اسے آپ کے ذہنوں میں راسخ فرمائے, اللہ تعالی اس کے حوالے سے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات زبان سے غلط سے بھی ہے تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالی آپ کے ذہنوں سے اس کو محض فرمائے. اب آپ سے اس حوالے سے دو تقاضے میں آخر میں رکھ رہا ہوں. شریعت کے نفاذ کے حوالے سے آپ اپنی محبت کا مزید ثبوت دیجیے. کل انشاءاللہ 4 بجے ہم پریس کلب کے سامنے ایک مظاہرہ کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مصنوعات آپریشن میں نہیں ہے, آپریشن سے مزید خرابیاں پیدا ہوں, مزید ذلت دیکھنی پڑے گی جیسے میں مشرق کی پاکستان میں دیکھی ہے. خدا کے لیے آپریشن کو بند کرو, ناک خون کرنا بند کرو, ناک لوگوں کو بے گھر کرنا بند کرو. اس ملک کے مسئلے کا شریعت کے نفاذ میں, شریعت کے نفاذ میں. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ کل 4 بجے پریس کلب پر جمع ہوں تاکہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی تیرے دین کے نفاذ کے لیے, باقی تو جانتا ہے کہ ہمارا قصہ احتیاط کا قصہ نہیں تھا. نمبر 2, انشاءاللہ شریعت کے نفاذ کے حوالے سے ایک سیمینار اگلے اتوار کو منعقد ہو رہا ہے پی آئی اے گارڈن میں صبح 10 بجے, اور اس میں ڈاکٹر سارانہ صاحب بھی ہوں گے, امیر تنظیم اسلامی حافظ کے فیض صاحب بھی ہوں گے اور کچھ اور علماء اکرام نے بھی الحمدللہ اس سیمینار میں آنے کی ہماری دعوت قبول کی. اس کی تفصیلات بھی آپ کو ڈاکٹر جہاں صاحب بتائیں گے کہ اور کون کون سے علماء آ رہے ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ اور لوگوں کو بھی لے کر آئیے انشاءاللہ. چلے مجھے میرے سامنے یہ بات دلچسپ ہے, ان میں مفتی مجیب الرحمان صاحب انہوں نے ہماری درخواست قبول کی تشریف لائیں گے, مولانا آصف قاسمی صاحب تشریف لائیں گے, مولانا محمد سنسی صاحب تشریف لائیں گے, مولانا عبدالرؤف صاحب یہ جمعیت اتحاد علماء سندھ کے صدر ہیں یہ تشریف لائیں گے, اور ایک دانشور ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب, انشاءاللہ یہ بھی تشریف لائیں گے. تو انشاءاللہ بھرپور سیمینار ہوگا صبح 10 بجے انشاءاللہ اگلے اتوار کو پی آئی اے گارڈن میں, وہ 11 بجے معاف کیجیے گا, پرانے ٹائم کے مطابق 10 بجے, نئے ٹائم کے مطابق وہ 11 بجے ہے, اور آپ کوشش کیجیے کہ اس میں زیادہ لوگوں کو لے کر آئیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ ہماری اس تحریک میں کی نصرت فرمائے, اس میں جان پیدا کر دے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے نظام کو آزادہ اور پاکیزہ بنانے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.